मैंने आपके सामने पढ़ा था जी। फलों में कौन सा फल आपके लिए अनादर, भाई साहब जरा मुझे बताएं। सेब खाइए, अंगूर खाइए, केला खाइए और जितने फल होते हैं, किन्नू होता है किन्नू खाइए, हमारे यहां नहीं होता अफसोस है, संतरा खाइए, जितने फल लगे सब खाइए, जो आपको अच्छा लगे वो खाइए, मगर अक्ल के हुदूद के अंदर अंदर ये देखते हुए कि कौन सा फल कहां तक आपके लिए फायदा मंद है, कहां से वो आपके लिए नुकसान रसा है। आप अगर मौलवियों से होते हैं, मौलवियों से न पूछिए, अपने आप से पूछ लीजिए। अगर खुदा न खास्ता आपको शुगर का लेवल थोड़ा हाई है,
أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون صلوات محمد وآل محمد محرم الحرام 1439 کی آج پانچویں تاریخ بھی گزر گئی اور اب چھٹی شب ہے۔ آیہ کریمہ کا مطلب آپ کے ذہن نشین ہو چکا ہوگا، ارشاد اقدس الہی ہو رہا ہے کہ ہم تمہارے پیدا کرنے والے ہیں، ہم تمہارے بنانے والے ہیں، ہم تمہارے خالق ہیں، ہم جانتے ہیں کیا شے تمہارے لیے بہتر ہے، کیا شے تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، ہم جانتے ہیں کیا شے تمہارے لیے مفید ہے، کیا شے تمہارے لیے مضر ہے، ہم تمہاری فطرت کے بنانے والے ہیں۔ اس لیے جس طرح سے پوری کائنات ہمارے سامنے اپنے آپ کو سپر انداختہ کیے ہوئے ہے اور سرنڈر کیے ہوئے ہے اور ہمارے بنائے ہوئے قانون پر چل رہی ہے، اسی طرح سے تم بھی اگر دنیا میں امن چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، اطمینان چاہتے ہو، ترقی چاہتے ہو، کمال چاہتے ہو، فاقوں سے نجات چاہتے ہو، غربت سے نجات چاہتے ہو، بیماریوں سے نجات چاہتے ہو اور اسی کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی کامیابی چاہتے ہو تو ہمارے بنائے ہوئے قانون کے پابند ہو جاؤ۔ اور یہ نہ سمجھو کہ اگر تم نے ہمارے بنائے ہوئے قانون کی پابندی نہیں کی تو چھوٹ جاؤ گے، ایسی بات نہیں ہے۔ تم جاؤ گے کہاں؟ ہمارے ہاتھ سے بھاگ کے۔ مرنے کے بعد بھی تم دنیا کے عقوبت خانوں سے اور جیلوں سے نجات پا سکتے ہو، مگر جہاں سے دنیا والوں کی حکومت ختم ہوتی ہے وہیں سے تمہاری اصلی حکومت شروع ہوتی ہے۔ اس لیے مرنے کے بعد بھی تم پلٹ کر ہمارے سامنے آؤ گے اور ہم خود دیکھیں گے کہ تم کیسے تھے، اور اسی کے لحاظ سے تم کو جزا یا سزا ملے گی۔ اس نے ہر دور میں کتابوں کو نازل کیا پیغمبروں کے ساتھ، کیونکہ ان پیغمبروں کی مدت رسالت کم تھی بالنسبت، اس لیے ان پر نازل ہونے والی کتابوں کی بھی حفاظت نہیں کی گئی۔ یہ نبی جو آئے، یہ نبی آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ سچا نبی کوئی آنے والا نہیں ہے، جھوٹا نبی کوئی آ جائے، سچا نبی کوئی آنے والا نہیں ہے۔ اور چونکہ حضرت عیسیٰ نبی تھے اس لیے انجیل پر ہمارا ایمان ہے، مگر انجیل بھی کتاب الہی تھی۔ اب اس میں انسانی کلام کی آمیزش ہو گئی ہے، وہ 100% اللہ کلام نہیں رہ سکیں گئی۔ اور جتنی کتابیں آئیں، ہمارا کسی سے جھگڑا ہی نہیں بھائی، ہم تو ہر کتاب پر جو اللہ کی طرف نازل ہوئی ایمان لاتے ہیں، مگر یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے۔ خود اس مذہب کے ماننے والے کہتے ہیں کہ اس میں دوسرے کلام کی آمیزش ہو گئی ہے۔ تو چونکہ ان کی رسالت دائمی نہیں تھی، اس لیے کتاب کی بھی حفاظت کا انتظام نہیں کیا گیا۔ رسول کے ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ قرآن کو سیلڈ کر دیا گیا۔
ایک سیل لگی حضور کی نبوت پر، ختم نبوت کی، اور ایک سیل لگی قرآن پر، حفاظت قرآن کی، کہ اب اس کے کسی ایک لفظ کو اور کسی ایک حرف کو بھی نہ بدلا جا سکتا ہے، نہ کمی کی جا سکتی ہے اور نہ زیادتی کی جا سکتی ہے. دیکھیے بھائی، بنانے والے کی شان ہمیشہ اس چیز میں جھلکتی ہے جو اس نے بنائی ہے. میں ہندوستان سے آ رہا ہوں، آج ہمارے ملک کے ایک اور خطیب بے عدیر ڈاکٹر عباس رضا نیر صاحب بھی تشریف فرما ہیں. میں نے اولاد کی طرح سے چاہتا ہوں، بہت باصلاحیت انسان ہے یہ، اللہ ان کو سلامت رکھے. تو اب میں تو ہندوستانی کی بات کروں گا. ہندوستان نے کاریں بنانا شروع کر دی ہیں، مگر تو یہ حقیقت ہے بھائی، ہندوستانیوں کے مزاج میں ہے دھوکہ دینا، ہے انکار سے نہیں کیا جا سکتا. ہوشیار رہیے گا، میں بلاتا لکھا ہوں آپ کو بار بار ہوں، لیکن ذرا ہوشیاری سے آئیے گا. دھوکہ دینا ان کے مزاج میں ہے. اب انہوں نے کار بنائی، اس کار کا نام ہے ایمبیسیڈر. جو کار پیور انڈین بنی ہوئی اس وقت ہے، اس کا نام ہے ایمبیسیڈر. چونکہ بنانے والوں کے مزاج میں دھوکہ دینا ہے، لہذا جو چیز بنی ہے اس کے مزاج میں بھی دھوکہ دینا ہے. اس کا اعتبار ہی نہیں کہاں پر وہ کھڑی ہو جائے، اس کا اعتبار ہی نہیں کہاں پر وہ داغ مفارقت دے جائے، کوئی اس کا بھروسہ نہیں، کوئی اس کا اعتبار نہیں. دیکھیے ہمارے یہاں تو حکم یہ ہے، ہمیں اسلام کا موضوع ہے ہی میرا، اسلام کا ایک حکم یہ ہے کہ تم اپنے دشمن میں بھی اگر کوئی اچھی بات پائی جاتی تو اس کو اپریشیٹ کرو، اگر دشمن میں پائی جاتی ہے تو اس کو اپریشیٹ کرو. ذات کو نہ دیکھو، اس کے کام کو دیکھو. جرمن ہیں، جرمنز کبھی دھوکہ نہیں دیتے، وہ دیں گے تو پھر بہت اونچا دھوکہ دیں گے، لیکن یہ چھوٹے موٹے جو روزانہ کے معاملات ہیں اس میں وہ دھوکہ نہیں دیتے. اور اگر کوئی صاحب یہاں پر ضرور تشریف فرما ہوں گے جو جرمنی میں رہتے ہوں گے یا آتے جاتے رہتے ہوں گے، وہاں کا قانون باعزت قوم ہے، سیلف ریسپیکٹنگ نیشن ہے، کمیونٹی ہے. وہاں کی ریلوے کا قانون یہ ہے کہ اگر آپ ڈبلو ٹی پکڑے گئے ہیں، یعنی بغیر ٹکٹ کے آپ پکڑے گئے ہیں، اور فرض کیجئے فرینکفورٹ سے کولون تک جرمنی کے دو شہر ہیں، اس کا 100 فرانک کرایہ ہے، اور آپ بغیر ٹکٹ پکڑے گئے ہیں بھائی، تو آپ سے وہ 75 لیں گے، 25% لیس لیں گے. آپ کو ذلت کی مار ماریں گے کہ آپ غریب تھے اس لیے آپ نے ٹکٹ نہیں لیا. یہ مار اتنی زبردست ہوتی ہے، باعزت کے لیے ذلت کی مار سب سے بڑی مار ہوتی ہے. لہذا لوگوں کی روح نکلتی ہے کہ ہم بے ٹکٹ نہ پکڑے جائیں، کہ سوسائٹی میں ہم ذلیل قرار پائیں، کہ 100 فرانک کا ٹکٹ ہم کو 75 فرانک میں دیا جائے. اگر ہندوستان میں لالو ناشاد یہی شروع کر دیں، ان کا نام ہے لالو پرشاد، مگر میں کہتا ہوں لالو ناشاد، اگر وہ یہی قانون بنا دیں کہ 25% کم لیا جائے گا، تو انشاءاللہ ایک مسافر بھی ٹکٹ لینے کی زحمت نہیں کرے گا. یہ مزاجوں کا فرق ہے، ٹیمپرامنٹ کا فرق ہے نا. دیکھیے تو اللہ کیا ہے، اللہ کی ایک صفت کمال، لیسا کمثلہ شیء، وہ بے مثل ہے، کوئی شے اس کے مثل نہیں ہے. تو اب جب اس نے قرآن کو اتارا تو قرآن میں بھی یہ شان پائی جاتی ہے. ارشاد ہوتا ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. اشارہ کر رہا ہوں، سمجھنے کی آپ کوشش کریں، ایک چیز سے دوسری چیز خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے. یہ قرآن صامت کے بارے میں ارشاد ہے کہ اگر سارے دنیا کے انسان اور جن مل کر بھی یہ کوشش کریں کہ یہ قرآن کا ایسا اجماع کر کے کوئی بنا لیں، جنہوں سے اجماع کریں پورا، اور اجماع کرنے کے بعد قرآن کا ایسا بنا لیں، کوئی اور کتاب تیار کر لیں قرآن کی ایسی، لا یاتون بمثلہ، تو وہ سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن قرآن کا مثل نہیں لا سکتے. تو جنہوں سے مل کر اگر قرآن کا مثل نہیں لا سکتے ہیں جو قرآن صامت ہے، تو جنہوں سے مل کر بھی اگر کسی قرآن ناطق کا مثل بنانا چاہیں تو کہاں سے بنا پائیں. دیکھیے یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ خالی محبت کی بات تھوڑی ہے. امین وحی، روح الامین، جبرائیل جو قرآن مجید لے کر نازل ہوتے تھے اور نازل ہوتے رہے، ایک موقع ایسا بھی آیا ہے کہ جب وہ قرآن مجید لے کر نازل نہیں ہوئے بلکہ قرآن ناطق رسول کی چادر کے جزدان میں اپنا چہرہ چھپائے ہوئے تھا، اور جبرائیل اس چھپے ہوئے قرآن ناطق کی زیارت کے لیے اتر رہے شب ہجرت. اب مجھے شب ہجرت کے واقعات نہیں پیش کرنا، سب آپ کو سنا ہوا ہے واقعہ، بس خالی جو متعلقہ بات ہے وہ کہنا ہے. تو آ کر علی کے سرانے کھڑے ہو گئے، یہ زبان وہ ہے کہ جس پر سوائے قرآن کے اور کچھ نہیں آتا، یہ زبان زبان عصمت ہے، یہ آدم کا دور بھی دیکھ چکے ہیں، یہ نوح کو بھی دیکھ چکے ہیں، یہ حضرت ابراہیم کو بھی دیکھ چکے ہیں، یہ حضرت موسیٰ کو بھی دیکھ چکے ہیں، یہ اولیاء خدا کو بھی دیکھ چکے ہیں، یہ اوصیاء انبیاء کو بھی دیکھ چکے ہیں، سب کو دیکھ چکے ہیں. مگر آنے کے بعد علی کے سرانے کھڑے ہو کر میں نے آپ کے سامنے قیاس کیا، لیس کمثلہ شے، اس کا مثل کوئی نہیں، لا یاتون بمثلہ، قرآن کا مثل بھی کوئی نہیں. اب کھڑے ہونے کے بعد جبرائیل کیا کہتے ہیں، وہی جو قرآن لائے ہیں، جنہوں نے رسول کو یہ آیت سنائی تھی پڑھ کر کے، لا یاتون بمثلہ، وہی جبرائیل علی کے سرانے کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ بخن بخن یبنا ابی طالب من مثلک، اے ابو طالب کے بیٹے، ابو طالب کے بیٹے، مبارک ہو، مبارک، مبارک ہو، مبارک، تمہارا مثل کون ہے؟ اور کیا بنا؟ تو جس طرح سے اللہ کا کوئی مثل نہیں، اسی طرح سے قرآن کا کوئی مثل نہیں، اسی طرح سے مولا علی کا بھی کوئی مثل نہیں. اور یہیں پر ذرا میں متوجہ کر دوں، حضرات کو، یہ کوئی شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہے، شیعہ تو سب کے سب پیروی ائمہ طاہرین میں حضرت ابو طالب کو مومن کامل مانتے ہی ہیں. سنیوں نے بھی اس سلسلے میں بڑی اچھی اچھی کتابیں لکھی ہیں جس میں انہوں نے بھی ایمان ابو طالب کو ثابت کیا ہے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی کتاب بھی موجود ہے جو ابھی حال میں چھپی ہے، اور بہت کتابیں چھپی ہیں اس سلسلے میں. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ابو طالب مومن نہیں تھے، کافر تھے، وہ اس کی کچھ دلیلیں دیتے ہیں، ہوگا بہرحال، ہر آدمی کا اپنا مسلک ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جبرائیل کو کیا ہو گیا ہے، آئے ہیں مبارکباد دینے کے لیے. ایک مثال دوں تو بات آپ کے سمجھ میں آ جائے گی. ایک چور ہو مثلا کہیں، अबे चोर शैतान के घर में रहमान पैदा ही हो जाता है, बेटा उसका चोर का बेटा है, चोर भी नॉन चोर है, सारी दुनिया जानती कि चोरता है वो, उसका बेटा पढ़ा लिखा आईएएस जो हमारे यहाँ का बहुत अच्छा होता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, उसमें वो शरीक हुआ आईएएस को उसने क्लियर किया, लखनऊ का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया, आप पहुंचे मुबारकबाद देने के लिए और आपने कहा कि फुला चोर के बेटे मुबारक हो, आप लखनऊ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गए, मिठाई भी लेकर गए थे आपकी, आपकी मिठाई वो खाएगा, आपकी मुबारकबाद वो कबूल करेगा, कहेगा गेट आउट, निकल जाओ यहां से। बाद में कोई आपका हमदर्द आपको बताएगा कि भाई मकाम तहनियत में दुखती हुई रगों को नहीं दबाया जाता, आपको कुछ और मिलता ही नहीं था कहने के लिए सिवाय चोर बाप का जिक्र करने के। तो मैं कहता हूं जिब्राइल, बाद मुसलमान तो कहते हैं कि अबू तालिब काफिर थे, आपको अली का कोई लकब नहीं मिल रहा था, कोई खिताब नहीं मिल रहा था, ये आपको कुछ याद ही नहीं आया सिवाय इब्ने अबू तालिब कहने के। बखिन बखिन यबना अबी तालिब, इसके अलावा आपको कुछ मिल ही नहीं रहा था। तो अब शायद जिब्राइल जवाब देंगे कि मैंने खामोशी से मुसलमानों को सिग्नल दे दिया कि अगर अबू तालिब काफिर होते तो मकाम मनकबत में उनका नाम न लिया जाता। सलावात पर मोहम्मद वाल मोहम्मद। तो अब अल्लाह की जात बेमिसल, कुरान बेमिसल और जात मौलाए कायनात ये भी बेमिसल और हुजूर की जात भी बेमिसल, इसमें कोई शको शुबा नहीं है। तो कल तक मैंने बात यहां तक पहुंचाई थी कि धमाके से डिस्ट्रक्शन होता है, कंस्ट्रक्शन नहीं होता, समझ रहे हैं आप। अगर मैंने अर्ज किया था कि धमाके से ब्लास्ट से सबसे ज्यादा तो आप ही लोगों का तजुर्बा है भाई, इसका हमको तो तजुर्बा है कि नहीं, कल भी देखिए ब्लास्ट हो गया, क्या मुसीबत आई है आपके ऊपर, अल्लाह रहम करे। तो धमाके से डिस्ट्रक्शन होता है, धमाके से कंस्ट्रक्शन थोड़ी होता है। तो अगर बिग बैंग थ्योरी सही भी है और इस धमाके के बाद पूरी कायनात बन गई पूरे सिस्टम के साथ, और सिस्टम भी वो कि जिसको मैं नहीं कहता बल्कि आइंस्टाइन कहता है कि जब हम पूरी यूनिवर्स पर नजर डालते हैं तो एटम से लेकर सोलर सिस्टम तक और सोलर सिस्टम से लेकर गैलेक्सी तक, इस अनलिमिटेड कायनात के अंदर हमें किसी एक जगह भी कोई फ्लॉ नहीं दिखाई देता, कहीं पर कोई कमी, कहीं पर कोई नक्स, कहीं पर कोई ऐब, कहीं पर यह कि इससे बेहतर यह था कि यह हो जाता नहीं दिखाई देता। तो जहां डिजाइन नहीं होता वहां डिजाइनर भी नहीं होता, जहां डिजाइन होता है वहां डिजाइनर होता है। तो धमाके के बाद अगर इस पूरी कायनात ने एक डिजाइन की शेप इख्तियार कर ली है तो इसका मतलब देयर इज अ डिजाइनर, एक डिजाइन बनाने वाला फनकार मौजूद है जिसका इल्म लामहदूद, और जब इल्म लामहदूद तो उसकी कुव्वत भी लामहदूद। और इसीलिए कल लिया इसके पहले की मजलिस मैंने आपके सामने अर्ज किया था कि चूंकि वो लैसा कम इसलिए इसे लिहाजा उसकी खिलकत में क्रिएशन में डुप्लीकेशन नहीं है। भाई आदमी मजबूर है कहने के लिए, मजबूर है, वरना अगर ये बात वो अपनी आंखों से न देख रहा होता और इस्लाम कहता है या कुरान कहता कि किसी इंसान की उंगलियों के निशान आपस में नहीं मिलते तो आप कह देते इम्पॉसिबल, मुमकिन ही नहीं, खरबों इंसान अब तक पैदा हो चुके, इतना सही अंगूठा है बताइए, इतनी सी उंगली है, इसमें कितने निशान बनाए जाएंगे कि اربوں خربوں ڈیزائن بن گئے اسی چھوٹی سی ایک پور کے اندر. کوئی ماننے پر تیار ہوتا؟ لوگ کہتے ہیں آپ ایبسرڈ باتیں کہہ رہے ہیں. میں کہیں کیسے ایبسرڈ؟ نظروں کے سامنے ہیں. اور یہ میں آپ نے پتہ نہیں دیکھا ہی نہیں دیکھا ہے, ہمارے یہاں جو ہمارا جو اپنا میڈیکل کالج ہے اس میں پھر کہتا ہوں آئیے لکھنؤ, آپ آتے ہی نہیں. میں کہتا ہی اس لیے کہ آپ نہیں آئیں گے. تو ہمارا اپنا جو میڈیکل کالج ہے اس میں رجسٹری حاضری کا رجسٹر نہیں ہے, حاضری کا رجسٹر نہیں ہے بچوں کے لیے. میڈیکل کالج ہے, فل فلیجڈ میڈیکل کالج ہے. کیا ہے وہاں کے اوپر؟ الیکٹرانک تھمب امپریشن, یہ سسٹم بنی بیٹا آپ کے دیکھ لیجیے لگا ہوا ہے کہ اسٹوڈینٹ جب آتا ہے تو وہیں پر دروازے پر ایک مشین لگی ہوئی ہے, اس کے اندر وہ اپنی انگلی رکھ دیتا ہے, ختم ہو گیا. ادھر اس نے انگلی رکھی, اس کا امپریشن آیا, وہ امپریشن انٹرنیٹ پر ٹرانسفر ہو گیا. اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی میڈیکل کالج میں تو ہندوستان بھر کے لڑکے آئے ہیں نا, اب باپ بیٹھا ہوا ہے کلکتے میں, بیٹا پڑھ رہا ہے لکھنؤ میں, وہ کیسے معلوم کرے کہ میرا بیٹا کلاس گیا ہے کہ نہیں گیا ہے؟ نو پرابلم, کوئی پرابلم ہی نہیں. وہیں سے اس نے انٹرنیٹ کھولا, اپنے بچے کا نام فیڈ کیا, اس امپریشن نے بتایا کہ بچہ آیا تھا آج کہ نہیں آیا تھا. یہ ہمارے یہاں خود سسٹم لگا ہے بھائی, ہمارے اپنے کالج میں لگا ہے سسٹم. اگر وہ بچہ آیا تھا تو اس کے امپریشن ود نیم آگے کہ ہاں یور سن یا یور واٹ از اٹینڈنگ دا کلاس, اور اگر وہ کلاس موجود نہیں تو وہیں سے موبائل کیا, ویئر آر یو, تم کہاں ہو, کلاس میں تو نہیں ہو. اے بھائی سنی سنائی بات چھوڑی, یہ تو ہمارے یہاں خود عمل ہو رہا ہے بھائی اس کے اوپر, میں خود ہمارا جو سسٹم ہے اس میں یہ عمل ہو رہا ہے. تو ہر انگلی کا نشان الگ, کسی کی سمجھ میں آ سکتا تھا؟ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ سامنے درخت لگے ہوئے ہیں آپ کے, اس میں دو پتیاں دیکھ توڑ لیجئے, یہ دو پتیاں باٹنی بتاتی ہے کہ کسی درخت کی دو پتیاں ایک طرح کی نہیں ہوتی. آپ کے منہ سے نکلنے والی آواز, 6 ارب آدمی ہیں اس وقت دنیا میں, خربوں مر چکے ہوں گے لیکن ہر ایک کی آواز الگ. دیکھتے جا رہے ہیں آپ, جتنا اتنا سائنس آگے بڑھ رہی ہے. اب آپ آئیے کراچی ایئرپورٹ کے اوپر, تو اب آپ جہاں امیگریشن سے گزرتے ہیں وہاں ایک چھوٹا سا کیمرہ لگا ہوتا ہے جو آپ کی آنکھ کی تصویر لے لیتا ہے, اس لیے کہ ہر انسان کی آنکھ بھی الگ. غور کر رہے ہیں بھیا, یہ اس کی قدرت ہے, کوئی حد ہے اس کی قدرت کی؟ تو حضرت موسیٰ, جس کے لیے میں نے کل اشارہ فرمایا تھا کہ جب فرعون کے دربار میں گئے ہیں, موضوع پر آ رہا ہوں, تو جب فرعون نے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے, تو آپ نے فرمایا ربنا الذی آتی کل شیء خلقہ ثم ہدا, میرا پروردگار وہ ہے کہ جس نے خالی دنیا کی ہر چیز کو پیدا نہیں کیا, جس کو پیدا کیا اس کی ہدایت بھی کر دی, اس کو اس کا پروگرام بھی فیڈ کر دیا, جیسے کمپیوٹر میں فیڈ کر دیا جاتا ہے نا. تو اب یہ بیچاری مردہ زمین, بچوں ذرا سنو بیٹا, یہ زمین جس کی کوئی قیمت نہیں سمجھی جاتی, جس کو آپ پیروں سے رونتے ہوئے گزرتے ہیں, جب کوئی شے سے بالکل چوپٹ ہو جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں مٹی میں ملا دیا تم نے, گویا مٹی سے زیادہ بدترین کوئی شے ہے ہی نہیں. کبھی آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اس مٹی میں کیا کیا پروگرام فیڈ کیا ہے اللہ نے؟ کبھی آپ نے یہ غور فرمایا؟ اب اگر تفصیل پڑھوں گا تو سارا وقت تو اسی میں ختم ہو جائے گا. ایک آپ کو لنک دے رہا ہوں خالی, ایک بیچاری مٹی ہے, پیروں سے اسے آپ روند رہے ہیں, उसी पर खड़े होकर आप पेशाब फरमा रहे हैं, उसी पर खड़े होकर आप ना मालूम क्या क्या कार्य खैर अंजाम दे रहे हैं। गौर कर रहे हैं आप, ये मिट्टी आप फकत मुझे ये गिना दें कितने फल आपको दे रही है। एक मिट्टी, एक मिट्टी कितने फल आपको दे रही है, गिनवा सकते हैं आप? एक मिट्टी कितनी जिंसें आपको दे रही है, अजनास, आटा, गेहूं, दाल, चावल, ये चीजें जिंस, गिनवा सकते हैं आप? यही एक मिट्टी कितनी जड़ी बूटियों की शक्ल में आपको दवा दे रही है, बता सकते हैं आप? वो चाहे हिकमत की दवाएं हो, चाहे आयुर्वेदिक की दवाएं हो, चाहे मौजूदा जदीद मेडिकल साइंस की दवाएं हो, या सब बनती जड़ी बूटियों से, खाली प्रोसेस में फर्क है, बनती सब है जड़ी बूटियों से। तो यही मिट्टी आपको खिला भी रही है। आप अगर बीमार हो जाएं तो दवा का प्याला लिए भी खड़ी है, खुला ना करें। आपको अगर किसी खुशबू के सूंघने की जरूरत है, कितने फूल हैं खुशबू वाले जो इस मिट्टी ने पैदा कर रखे हैं, आप उनको शुमार कर सकते हैं? आप उनको काउंट कर सकते हैं? आप उनको काउंट नहीं कर सकते। फिर इसमें एक सिफत यह भी है कि आप सड़ी गली चीज डालें इसके अंदर, ये उसी से जिंदगी का बीज पैदा कर देगी। आदमियों का नहीं, खैरियत हो गई, वरना कब्रिस्तानों से अगर आदमी निकलना शुरू हो जाते हैं, जानती है किसको दोबारा जिंदा करना है, किसको जिंदा नहीं करना है, यह भी जानती है। तो आदमियों को जिंदा नहीं करती, वो जब अल्लाह का हुक्म होगा तब दोबारा इंसान जिंदा होंगे। ऐसे भी मैं आपके सामने जो लेटेस्ट डिस्कवरीज हैं उसकी रोशनी में पेश करूंगा। अभी तो मैं आपको थोड़ा काबू में लाने की कोशिश कर रहा हूं, समझ रहे हैं? अभी तो मैं आपको थोड़ा सा काबू में लाने की कोशिश कर रहा हूं। तो जमीन का जो सिस्टम है, सिस्टम ऑफ गाइडेंस, उसका नाम क्या है? तीनत। यही तीनत है जो नबातात और जमादात में कार्य हिदायत अंजाम देती है। कोई बताने वाला है जिसने बताया है? अच्छा देखिए, कभी धोखा नहीं खाती, समझ लीजिए आप, ये कभी धोखा नहीं खाती। ये भाई एक आम की सैकड़ों किस्में होती हैं, एक खजूर की, डेट्स की, खुरमा की सैकड़ों हजारों किस्में होती हैं। जो बीज आपने बोया है उसी की मुनासिबत से ये अपने अज्जा उसको सप्लाई करेगी, ताकि जो बीज आपने बोया है उससे वही दरख्त निकले। आमों की सैकड़ों हजारों किस्में, आपके यहां सिंदड़ी क्या है? आम, मगर उसका मजा अलग। अनवर रटौल क्या है? आम, मगर उसका मजा अलग। अब और दो के अलावा मैं जानता नहीं भाई, यही दो मैंने खाए हैं, वैसे होंगे सैकड़ों आम यहां पर। हर आम का मजा अलग, हिंदुस्तान में दशहरी का मजा अलग, सफायदे का मजा अलग, जौहरी सफायदे का मजा अलग, लखनऊआ सफायदे का मजा अलग, लंगड़े का मजा अलग। लंगड़ा भी है आम हमारे यहां, और कर रहे हैं यहां भी है लंगड़े, तो बेचारे हर जगह क्या कीजिए, उसका मजा अलग। और देखिए और करिए तो करते रहिएगा, समझ लीजिए बात को। अगर ये इतने मजे होते अनगिनत, और जबानों में, जबान में इन मजों को इम्तियाज करने की सलाहियत न होती, तो सारे मजे बेकार हो जाते ना, सारे मजे किरकिरे हो जाते ना। बेटा सोचो, मेरे भैया सोचो, मैं मीठा खाता होता नहीं ज्यादा, मिसाल के तौर पर कह रहा हूं। आपने, मैं आंखें बंद के बैठा था, आपने जलेबी मेरे मुंह में दी, पूछा मौलाना क्या खाया आपने? भाई मीठी है ना, मैं कह दूं मीठी कोई चीज है? नहीं, जलेबी है। इसकी बड़ी बहन है इमरती, होती ना या नहीं होती? جلیبی کی بڑی بہن ہے امرتی، اس کا مزہ ذرا سا جلیبی سے الگ ہوتا ہے. آپ نے اس کا ٹکڑا میری دوار میں رکھا، مولانا کیا کھا رہے ہیں؟ میں نے کہا امرتی. اتنی سی للو ہے یہ، اتنی سی زبان ہے، مگر نہ صرف یہ کہ یہ مٹھاس کو بتا رہی ہے بلکہ یہ بھی بتا رہی ہے کہ یہ مٹھاس جلیبی کی ہے کہ گلاب جامن کی ہے کہ برفی کی ہے کہ امرتی کی ہے کہ لڈو کی ہے، کاہے کی مٹھاس ہی ہے. اللہ کی قدرت کا تھوڑا آپ اندازہ کریں بھائی. پھر ہر پھل کا مزہ الگ، اور ہر پھل میں ہر ورائٹی کا مزہ الگ. آپ نے آنکھوں میرے پٹی باندھ دی، لکھنؤ کی دشہری کھلائی. کیا کھایا مولانا آپ نے؟ لکھنؤ کی دشہری. یہاں کنور اٹول کھلایا، کیا کھایا آپ نے؟ انور اٹول. سندری کھلا دیا آپ نے، کیا کھایا میں نے؟ سندری. جتنی دنیا میں مزے پائے جاتے ہیں ان مزوں کو ڈسٹنگوش کرنے کی صلاحیت اتنی سی زبان میں پائی جاتی ہے. کبھی زبان دھوکہ کھاتی ہے؟ کیا آپ امرود کھا رہے ہو کہتے کیلا کھا رہے ہیں؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ آپ بتائیے بیٹا. دیز آر ویری سیریس تھنگس، بہت سیریس. اتنی سی زبان ہے بھائی، ہر مزہ. صرف یہ نہیں کہ یہ کڑوا ہے یا میٹھا ہے، بلکہ میٹھے میں بھی کون سا میٹھا ہے یہ، کڑوے میں بھی کیسا کڑوا ہے یہ، نمکین میں بھی کیسا نمکین ہے یہ. یہ کیوں ہے صفت اس میں دھوکہ نہ کھانے کی؟ اس لیے کہ اللہ نے بنایا ہے تو لاکھوں کروڑوں مزے آ جائیں زبان کے اوپر، ہر مزے کو الگ کر کے بتا دے گی، کبھی دھوکہ نہیں کھائے گی. جو ادھر سے بنائی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں وہ کبھی دھوکہ نہیں کھاتی ہیں. ایک مرتبہ صلوات بھیجیں آپ رات بار. ایک مرتبہ اور صلوات بھیجیں آپ رات بار. تو یہ جو باتیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ اسلام جس نے بنایا ہے پہلے اس کو تھوڑا سا آپ پہچانیں، تھوڑی سی اس کی قدرت کا اندازہ کریں، تھوڑا سا اس کی پاور کا آپ اندازہ کریں، تھوڑا سا اس کے علم کا اندازہ کریں، تبھی تو آپ کو قدر ہوگی. اس کے بعد وہاں سے اٹھیے، آگے بڑھیے، نباتات کی دنیا میں آ جائیے، بٹنی میں. تو ہر درخت کو اس کا پروگرام فیڈ کر دیا اللہ نے کہ تجھے کیا کرنا ہے اور تجھے کیا نہیں کرنا ہے. کسی کے بتانے کی ضرورت نہیں، ہر درخت جانتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے. آپ نے اپنے مکان کے سامنے بے خیالی میں ایک ایسا درخت بو دیا کہ جو ذرا اونچا جاتا تھا، 10-12 فٹ تک جاتا تھا. اس وقت آپ کو خیال نہیں رہا. مکان کے آگے ایک چھجا تھا، پروجیکشن تھا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ درخت اونچا ہوتے ہوئے اس چھجے تک پہنچتا ہے تو آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہیں سے وہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے. ٹیڑھا ہونے کے بعد چھجے کو کراس کرتا ہے، جب کراس کر لیتا ہے تو وہاں سے پھر سیدھا ہو جاتا ہے. یہ کس نے بتایا اس کو؟ اسی میں آپ کے لیے بھی سبق ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی ایسی رکاوٹ آ جائے کہ جس کو توڑنے پر آپ کو قدرت نہ ہو تو آپ اسے بائی پاس کر کے نکل جائیں. سمجھ لیجیے میری بات کو. ارے درختوں سے سبق حاصل کیجیے. سر نہ ٹکرائیے اس سے، درخت وہ چھجا نہیں توڑ سکتا ہے، شاخیں ٹوٹتی رہیں گی، چھجا نہیں ٹوٹے گا. تو اس کو بائی پاس کر کے اور پھر اپنا سر اونچا کر لیجیے. یہ درخت کو کس نے بتایا؟ آتک الشین خلقہ ثم ہدا، جس نے پیدا کیا اس نے اس کو بتا دیا کہ کس موقع پر تجھے کیا کرنا ہے. بس جلدی جلدی آگے بڑھ رہا ہوں، ورنہ یہ ساری باتیں بہت تفصیل طلب ہیں. اس کے بعد جانوروں میں آ جائیے، یا جانوروں میں چلے جائیے. کیا کہہ رہا ہے؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ.
ایک مرغی کے نیچے آپ نے بطخ کے انڈے بھی رکھ دیے اور مرغی کے انڈے بھی رکھ دیے. پانچ انڈے مرغی کے ہیں اور پانچ انڈے مثلا بطخ کے ہیں, ڈکس کے. مرغی بیچاری نے ان دونوں کو 21-22 دن تک گرمی پہنچائی. اس کے بعد ان انڈوں سے بچے نکلے. جو مرغیوں کے انڈے تھے اس سے مرغیوں کے بچے نکلے, چوزے. جو بطخوں کے انڈے تھے اس سے سینے کی وجہ سے وہ انڈے بھول نہیں گئے, جو بطخوں کے انڈے تھے اس سے بطخوں کے چھوٹے چھوٹے بچے نکلے. پاس ہی میں تھا ایک تالاب. تالاب سے ہوا چل رہی تھی, ہوا کے تھپیڑے سے لہریں اس کی اٹھ اٹھ کر ادھر آ رہی تھیں. آپ کو یقین ہوگا, نہ ہوتا آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے کہ جب وہ لہریں ان بچوں کی طرف بڑھیں گی تو جو مرغی کے بچے ہیں وہ دوڑیں گے پانی کی لہروں کی طرف, جو بطخ کے بچے ہیں. جو مرغی کے بچے ہیں وہ ان پانی کی لہروں کو دیکھ کر بھاگیں گے وہاں سے الٹی طرف. یہ کس نے بتایا ان کو؟ کون ہے ان کا پڑھانے والا؟ بطخ تو ہے بھی نہیں. بھی جو بیچاری بتائے ان کو کہ دیکھو تم ادھر جاؤ, مرغی بتا نہیں سکتی. ایک ماں کے نیچے سے بطخ کے انڈے بھی نکلے, بچے نکلے اور مرغی کے بھی نکلے. اس کی جبلت نے بتایا جانوروں کو لیے, جو شے نظام ہدایت میں کام کرتی اس کو عربی زبان میں جبلت کہتے ہیں, انگریزی میں انسٹنکٹ کہتے ہیں. اس کے انسٹنکٹس نے بتایا کہ اسے کدھر جانا ہے, پانی کی طرف جانا ہے یا پانی سے دور بھاگنا ہے. کس نے بتایا؟ میں نے کبھی شاید عرض کیا ہوگا آپ کے سامنے, یاد نہیں آتا آپ کہاں تک یاد رکھوں. یہ بتائیے, چیل بڑی ہوتی ہے ہاتھی بڑا ہوتا ہے؟ چیل اور ہاتھی کا کیا مقابلہ بھائی؟ چیل اور ہاتھی کا کوئی مقابلہ نہیں. لیکن آپ کبھی تجربہ کر لیں کہ مرغی کا ایک چھوٹا سا چوزہ اتنا سا ہاتھی کے پیروں کے پاس کھدکتا رہے گا, اس کے پیروں کے بیچ سے یوں کرتا ہوا جاتا رہے گا, دانا چکتا رہے گا, ذرا سا نہیں ڈرے گا, ہاتھی سے نہیں ڈرے گا بھائی. وہ آپ دیکھ لیجیے کبھی اطمینان سے. اور تھوڑی دیر کے بعد آسمان میں ایک چیل اڑتی ہوئی چلی, اس کا سایہ زمین پر پڑا اور وہ چوزہ چیخ کر اپنی ماں کے پروں کے اندر جا کر چھپ کر بیٹھ جائے گا. کس نے بتایا کہ ہاتھی تیرا دشمن نہیں ہے, چیل تیری دشمن ہے؟ بھیا یہ سنو باتیں غور سے, میں تم کو لے کر جا رہا ہوں. پھر اس نے چوزے کو بتایا ہے کیا شے تمہارے لیے منفعت بخش ہے, کون تمہارا دشمن ہے, کون تمہارا دوست ہے. کیا وہ انسان کو نہیں بتائے گا؟ یہ غور کرنے کی باتیں ہیں. یہ پورا اس کا سسٹم ہے بھائی, جو جمادات میں کام کر رہا ہے, جو نباتات میں کام کر رہا ہے, جو حیوانات میں کام کر رہا ہے, جو جس نے سب کی ہدایت کی ہے, وہ انسان کو بغیر ہدایت کے کیسے چھوڑ دے گا؟ مگر ہاں, بس فرق یہ ہے کہ چونکہ انسان کے علاوہ اور چیزوں میں عقل نہیں پائی جاتی, لہذا قدرت ان کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہے. انسان میں چونکہ عقل پائی جاتی ہے, لہذا وہ بتا دیتا ہے کہ اس میں تمہاری تباہی ہے, اس میں تمہاری آبادی ہے. جبر نہیں ہوتا, اس لیے کہ جبر ہو تو پھر عقل کا فائدہ ہی ختم ہو جائے. بس آج اتنی سی بات آپ کو بتا دے رہا ہوں. اسلامی شریعت ہیپزرڈوے میں بنی نہیں ہے, پوری شریعت سمٹی ہوئی ہے. علماء کرام پر میری آواز جا رہی ہوگی جو ہزار درجے بہتر مجھ سے فقہیات کو جانتے ہیں, کہ پورا شریعت کا سسٹم ٹکا ہوا ہے دو ایسی بنیادوں پر
کہ جس کی خوبی سے کوئی شخص انکار کر ہی نہیں سکتا. ایک ہے مفسدہ شریعت کی اصطلاح میں, ایک ہے مصلحت. یعنی شریعت نے ہر اس شے کی اجازت دی ہے جو انسان کے لیے مفید ہے, جو انسان کے لیے فائدے مند ہے, اور فقط ان چیزوں سے روکا ہے کہ جو انسان کے لیے نقصان دہ ہے. کیا غلطی ہے اس میں؟ کیا غلطی ہے سو بتائیے آپ. آپ اس کے علاوہ کوئی اور فارمولا بنا لیجئے. آپ بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی فارمولا بنائیے, میں آپ سے کہہ رہا ہوں, بنا سکتے ہیں آپ؟ نہیں بنا سکتے. تو شریعت کا سسٹم جو بالکل فاؤنڈیشن میں ہے وہ یہ کہ کیا شے تمہارے لیے نقصان دہ ہے, کیا شے تمہارے لیے مفید ہے. جو مفید چیزیں ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے, جو نقصان دہ ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے. اسی لیے بہت کم چیزوں سے روکا گیا ہے, بہت زائد چیزوں کی اجازت دی گئی ہے. لاسٹر کا مضمون میں نے یاد رکھا کہ اسلام دین ہے یسر, اور تفصیل سے میں نے آپ کے سامنے پڑھا تھا. جی پھلوں میں کون سا پھل آپ کے لیے ناجائز ہے؟ بھائی صاحب ذرا مجھے بتائیں. سیب کھائیے, انگور کھائیے, کیلا کھائیے, اور جتنے پھل ہوتے ہیں, کنو ہوتا ہے, کنو کھائیے, ہمارے یہاں نہیں ہوتا افسوس ہے, سنترا کھائیے, جتنے پھل لگے سب کھائیے, جو آپ کو اچھا لگے وہ کھائیے, مگر عقل کے حدود کے اندر اندر یہ دیکھتے ہوئے کہ کون سا پھل کہاں تک آپ کے لیے فائدہ مند ہے, کہاں سے وہ آپ کے لیے نقصان رساں ہے. آپ اگر مولویوں سے ہوتے ہیں, مولویوں سے نہ پوچھیے, اپنے آپ سے پوچھ لیجیے. اگر خدا نہ خواستہ آپ کو شوگر کا لیول تھوڑا ہائی ہے, 100 کے اپروکسیمیٹلی ٹچ کر رہی ہے آپ کی شوگر, تو ڈاکٹر آپ کو کہے گا ہاں دن میں ایک آم کھا لیجیے. یہاں پر ڈاکٹر ہو گیا مفتی, یہاں وہ ڈاکٹر نہیں رہ گیا, یہاں ہو گیا مفتی. پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, اگر وہ ڈاکٹر قابل اعتبار ہے وہ کہہ رہا ہے ایک پھل سے زیادہ نہ کھائیے ورنہ شوگر کا لیول ہائی ہو جائے گا. جب تک وہ آم آپ کے لیے مفید تھا, جائز تھا, جب مضر ہو گیا تو حرام ہو گیا. سمجھ گئے؟ تو شریعت کا خلاصہ یہ ہے کہ جذبات, جو میں نے کل رسیات آپ کے سامنے کہ جذبات و خواہشات و شہوات جانوروں میں پائے جاتے ہیں, انسان میں بھی چیزیں پائی جاتی ہیں, مگر اس کے اوپر عقل ہے. تو اگر تم نے عقل کو کنٹرول میں دے دیا شہوات و خواہشات و جذبات کے, تو ہم نے تم کو انسان بنایا تھا, تم نے اپنے آپ کو جانور بنا لیا. اور اگر شہوات و خواہشات و جذبات کو تم نے عقل کے کنٹرول کے اندر رکھا, بہت سی بات ہے, یہی ہے شریعت. بھائی آپ شربتوں میں شربت روح افزا پیجیے, کس نے آپ کو روکا ہے؟ اور مجھے نام میں نہیں معلوم کیا کیا ہوتے ہیں شربت, کون کون شربت ہوتے ہیں یہاں بتائیے بھائی, کچھ تو بتائیے. لو کسی کو یاد ہی نہیں آ رہا ہے, اتنے بھولے جامے شیریں باہر. کوئی کوئی پیجیے, لمکا پیجیے, ٹمکا پیجیے, سمکا پیجیے, جو چاہے پیجیے, سب آپ کے لیے لاؤ. وہ کہتا ہے شراب نہ پیو, شراب تمہارے لیے مفید نہیں ہے. 9/11 میں 3-4 ہزار بے خطا آدمی مارے گئے تھے, تو امریکہ نے اس کے بدلے میں لاکھوں بے خطا انسانوں کو مار دیا. بھیا سن لو, میں پڑھ کے بتا رہا ہوں. ہم کو افسوس ہے وہ کیوں مارے گئے بےچارے. بے خطا آدمیوں کو مارنے کی اسلام میں اجازت کسی بھی کنڈیشن میں نہیں, مارے گئے ہم کو افسوس ہے. لیکن بھائی وہ 3-4 ہزار جو مارے گئے تھے, اس کے بدلے میں آپ نے لاکھوں بچوں کو یتیم بنا دیا. اس کا جسٹیفیکیشن کیا ہے؟ لاکھوں عورتوں کو آپ نے بیوہ بنا دیا, اس کا جسٹیفیکیشن کیا ہے؟ 3 ہزار آدمی مارے گئے تھے, تو آپ نے لاکھوں آدمیوں کو مار دیا, ملکوں کو تباہ و برباد کر دیا, ان کی اکانومی کو شٹر کر دیا, آفت مچا دی آپ نے. اور خود امریکہ میں کار ایکسیڈنٹس میں کتنے لوگ مرتے ہیں ہر سال؟ اسٹیٹسٹکس یہ ہیں کہ ہر سال کم و بیش 38,000 آدمی مرتے ہیں. یہ تاریخ میں ایک مرتبہ ایسا ہو گیا باندہ, کبھی نہیں ہوگا خدا نے چاہا تو, نہ ہونا چاہیے. لیکن بس ایک مرتبہ ہوا, اور شراب کے نشوں سے جو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں اس میں مرنے والے کتنے ہیں, 38,000 پر ایئر. ہمارے یہاں ہندوستان میں اب سے کچھ عرصے پہلے تک کول انجن چلا کرتے تھے, کولے چلتے تھے, اب تو ڈیزل الیکٹرک انجن آ گئے ہیں. اس میں کیا ہوتا تھا آپ نے دیکھا ہوگا, میں نے بھی دیکھا ہے برابر, کہ ہر 2-3 منٹ کے بعد وہ اس کا ڈھکنا کھلتا تھا, وہ بیچارہ وہ جو کول مین تھا وہ کوئلہ لے کے اور دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ 3-4 وہ جو تشیل کوئلے کے وہ اس کے اندر ڈالتا تھا تاکہ آگ بجھنے نہ پائے. جہنم کی آگ بھی بجھ جائے گی اگر یہ امریکنس نہ ہو. اس لیے یہ ہزاروں ہر سال اس پر ٹھونسے جا رہے ہیں کہ آگ کا ایندھن ہے, آگ کسی صورت سے کم نہ ہونے پائے. جی غور کیا آپ نے؟ ارے بھائی تمہارے اپنے آدمی 38,000 مر رہے ہیں, مگر شراب پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی. کیوں؟ جب آپ پانی پیتے ہیں تو کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, شربت پیتے ہیں کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, جب وہ شراب پیتے ہیں تو کہتے ہیں بسم الجاج واکر بشر رجیم. اسلامک لا کی وہ یہ ہے, اب آپ کسی مفتی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں, ہر وہ شے جو آپ کے لیے, آپ کے بچوں کے لیے, آپ کے جسم کے لیے, آپ کی روح کے لیے, آپ کی عقل کے لیے, آپ کی سوسائٹی کے لیے مفید, شریعت نے کہا گو اہیڈ نو پرابلم. ہر وہ شے جو آپ کے لیے, آپ کی بیوی کے لیے, آپ کے بچوں کے لیے, آپ کے خاندان کے لیے, آپ کی سوسائٹی کے لیے, آپ کے جسم کے لیے, آپ کی عقل کے لیے, آپ کی روح کے لیے نقصان دہ, پروبیٹن, کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. یہ ہے اسلامی شریعت کی فاؤنڈیشن, اور اسی کو پھر میں اب آگے بڑھا کر عرض کروں گا. اتنی لاجیکل فاؤنڈیشن ہے یہ, اتنی منطقی فاؤنڈیشن ہے یہ کہ کوئی اسلام کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو لیکن اس فاؤنڈیشن کی عظمت سے انکار نہیں کر سکتا. اب بات یہ آتی ہے کہ بھائی ہم نہیں جانتے. اے بھائی ابھی میں جب لکھنؤ سے چل رہا ہوں تو ہمارے یہاں نیشنل ہیرلڈ بہت اچھا اخبار نکلا, آئی ایم سوری ہندوستان ٹائمز آف انڈیا, ٹائمز آف انڈیا میں ممکن یہاں بھی آیا ہو چونکہ وہ انٹرنیشنل ایجنسی سے آیا تھا, 10 myths about your health. بس ختم کر رہا ہوں, 10 myths about your health. 10 ایسی باتیں کہ جو جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے مگر اس پر آپ کا یقین ہے. یہ ابھی 1 مہینے پہلے کی بات ہے, اس سے بھی کم 20-22 دن پہلے کی بات ہے, میں نے خود اس کو پڑھا ہے, یہاں بھی نکلا ضرور ہوگا چونکہ انٹرنیشنل ایجنسی سے آیا تھا وہ. اس میں 1 myth یہ لکھا ہوا تھا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جتنا زیادہ پانی پئیں گے اتنی ہی ہماری ہیلتھ اچھی رہے گی. انہوں نے کہا دس از اے میتھ, اگر یہاں آیا ہو تو آپ دیکھ لیں, ڈان والے میں ضرور آیا ہوگا, ڈان میں آیا ہوگا یا نیوز میں یا اور کسی میں, کہ زیادہ پانی پینے سے آپ کی صحت بہت اچھی رہے گی. اور وہ کہتے ہیں کم پانی پیجیے تو صحت اچھی رہے گی. بتائیے اب آج وہ کہہ رہے ہیں کم پانی پیجیے تو آپ کی صحت اچھی رہے گی. 1400 برس پہلے امام جعفر صادق نے فرمایا تھا, ہم ڈر کے مارے پیش نہیں کرتے تھے آپ کے سامنے. انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ اگر اپنی صحت کو مینٹین رکھنا چاہتے ہو تو کم سے کم پانی کا انٹیک کرو. ابھی امید بیٹھا ہوا تھا کیسے کہتے, لوگ کہتے سائنس تو یہ کہہ رہی ہے, امام کیسے سائنس کے اگینسٹ کہہ رہے ہیں. لیکن امام کو اپنا قول بدلنا نہیں پڑا, امام اور سائنس ٹکرائی تو سائنس کو اپنا قول بدلنا پڑا. ایک مرتبہ سلوات بھیجنے آپ را دو, تو اسلام مٹس کے اوپر نہیں چلتا, اسلام فیکٹس کے اوپر چلتا ہے. بس برادران یہ مجلسیں ہیں حسین کی یاد میں منعقد ہو رہی ہیں، اس کی قدر کیجئے. پڑھنے والوں کا بھی فریضہ، میرے لیے بھی آپ دعا کریں کہ میرے دل میں کوئی اور جذبہ نہ آنے پائے سوائے خدمت ارضا کے، میرے دل میں کوئی اور جذبہ نہ آنے پائے سوائے سے کہ میرے پاس جو کچھ ہے میں آپ تک پہنچا سکوں. ان مجلسوں کی قدر کیجئے. آپ کی بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں، اللہ آپ کو مبارک کرے، لیکن بچیوں کی شادی میں بی بی فاطمہ نہیں آتی ہیں، لیکن یہ مقدس مجلس وہ ہیں جو جوان ہمارے ذرا سا گڑبڑا رہے ہیں وہ سن لیں کہ کیا وہ ان مجلسوں میں آنے سے انکار کرنے کی ضرورت کریں گے کہ جہاں بی بی فاطمہ موجود ہوں. شہزادی آتی ہے، آپ دن سال زندگی میں کتنی مجلسیں کرتے ہیں اور بی بی نے کتنی مجلسیں کی ہیں؟ جب سے حسین شہید ہوئے ہیں تب سے بی بی روتی چلی جا رہی ہے، آج تک تھکی نہیں. آج تک بی بی نے نہیں کہا کہ ہم کہاں تک رو جائیں اپنے بچے حسین کو، اب ہم تھک گئے. بس عزاداروں، آج آپ دو شہزادوں کا حال سنتے ہیں. زینب کے دونوں لاڈلے، جس وقت جناب زینب کا عقد ہونے والا تھا حضرت عبداللہ بن جعفر سے، اور مولا علی نے آ کر بیٹی سے کہا کہ بیٹی عبداللہ کا پیغام آیا تمہاری رائے کیا ہے؟ سعادت مند بیٹی نے کہا کہ بابا میرا کوئی چوائس نہیں ہے، میرا کوئی اختیار نہیں ہے، آپ کو اختیار ہے، چاہے جہاں میری شادی کر لیں، مجھے کوئی فرمائش نہیں کرنا ہے، لیکن بس ایک شرط ہے، شادی آپ چاہے جہاں کریں مگر ایک شرط ہے کہ اگر کبھی ایسا موقع آیا کہ میرا بھائی مدینہ چھوڑ کر جانے لگا کسی اور شہر میں، تو شوہر کو یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ وہ مجھے بھائی کے ساتھ جانے کی اجازت دے گا اور اپنے ساتھ رہنے پر مجبور رہے گا. جناب عبداللہ کے ساتھ جو شادی بھی ہے وہ اسی شرط کے ساتھ ہوئی، اسی شرط کے ساتھ ہوئی تھی. اور اسی لیے جب حسین مدینہ سے روانہ ہو رہے تھے تو زینب نے آ کر کہا کہ عبداللہ وہ شرط پورا ہونے کا وقت آ گیا، میرا بھائی مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے. عبداللہ نے سر جھکایا کہ ابھی بھی جائیے، میں آپ کو روک نہیں سکتا، طبیعت ناساز تھی، ساتھ چل نہیں سکتے تھے. بی بی شوہر سے رخصت ہو کر جب تھوڑی دور آگے بھی دیکھا پیچھے پیچھے شوہر آ رہا ہے مگر دو بچوں کے ہاتھ پکڑے ہیں. یہ کربلا ہے، یہ تمہید کربلا ہے، تمہید کربلا ہے. دنیا میں کہیں کسی باپ نے یہ کیا ہے؟ آ کہا کہ شہزادی آپ جا رہی ہیں، میں نہیں جا سکتا، میں بیمار ہوں، علیل ہوں، سفر کے لائق نہیں ہوں، ان بچوں کو لے دی جائیے، اور اگر آپ کے بھائی پر کوئی سخت وقت پڑے تو ان بچوں کو فدا کر دیجیے اور قربان کر دیجیے. یہ بچے لیے ہوئے شہزادی کربلا کے میدان میں آ گئی. عاشور کی رات ہے، فضا سے کہا میرے بچوں کو بلا لاؤ. فضا بچوں کو بلا کر لائیں. شہزادی نے سمجھانا شروع کیا، دیکھو کل قربانی کا دن ہے آل محمد کی، ایسا نہ ہو کہ تم قربانی دینے میں کسی سے پیچھے رہ جاؤ، سب سے پہلے تم اپنے کو قربان کر دینا. میں پڑھا ہے، پڑھے بغیر میں نہیں کہتا کبھی. کہا کہ دیکھو جنگ کے لیے نکلنا تو کبھی فرات کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھنا، اس لیے کہ حسین حسین کے بچے پیاسے ہیں، پانی پر نظر تمہاری پڑنے نہ پڑے. ابھی یہ سمجھا رہی تھی، ایک بات اور کہی کہ دیکھو کل تم جب میدان کربلا میں جاؤ گے تو لوگ تم سے حسب دستور عرب پوچھیں گے کہ تم کس خاندان کی ہو، تمہارا باپ کون ہے، تمہارا دادا کون ہے، تمہاری ماں کون ہے. تو بچوں، میرے لاڈلوں، میرے شہزادوں، یہ نہ بتانا کہ ہم علی کے نواسے ہیں، یہ نہ بتانا کہ ہم جعفر کے پوتے ہیں، یہ کہنا کہ حسین کی ایک کنیز ہے. یہ کربلا کی صفت ہے کہ جہاں عباس اپنے کو ہمیشہ غلام کہتے رہے اور زینب اپنے کو کنیز کہتی رہے. کیا کہنا کہ سرکار حسین کی ایک کنیز ہے، ہم اس کے بچے ہیں. بس یہ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حسین خیمے کے اندر آ گئے اور حسین نے یہ جملہ نہیں سنا. کہا زینب تم کیا کہہ رہی تھی بچوں سے، مجھ کو یہ بتاؤ. زینب نے ٹال لیا، بتایا نہیں. صبح عاشور ہوئی، دفتر شہادت کھلا، ایک کے بعد دوسرا شہید، جنازے آنا شروع ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد جب بنی ہاشم میں کئی قربانیاں پیش کی جا چکی تو زینب نے فضلہ کو بلایا، قازان و محمد کو بلا کے لاؤ. دونوں بچے آئے، شہزادی نے نام لیا کہ فلاں شہید ہو گیا، فلاں شہید ہو گیا، فلاں شہید ہو گیا. ہم نے تم سے کل رات کو کیا کہا تھا، بھول گئے؟ کہا کہ مادر گرامی ہماری خطا نہیں، ہم تو تڑپ تڑپ کر ماموں جان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم کو مرنے کی اجازت دیجیے، لیکن ہم کیا کریں کہ ہم کو میدان میں جانے کی اجازت ہی نہیں دیتے، ہم کیا کریں. پھر زینب نے کہا کہ اچھا میرے بھائی کو بلاؤ. امام حسین تشریف لائے تو کہا کہ بھائی بہن کی فرمائش ہے، ان بچوں کو بھی اپنے اوپر سے قربان ہو جانے دیجیے. بہن کی فرمائش سے مجبور ہو کر حسین نے بچوں کو اجازت دی. کربلا کے میدان میں دونوں بچے آئے، آنے کے بعد کشتوں کے پشتے لگا دیے، یہاں تک کہ دونوں بچوں کو الگ الگ کر دیا گیا، اس لیے کہ ان کو یقین ہو گیا تھا کہ دونوں شہزادے ساتھ مل کر اگر جنگ کرتے رہے تو ان پر قابو پانا مشکل ہے. بس دار و مجلس دو منٹ میں ختم ہو رہی ہے. دونوں بچے زخموں سے چور ہو کر گھوڑے کی بندیوں سے زمین کو پر آئے اور مولا کا آواز دی، مولا چلے مگر علی اکبر کو بھی ساتھ لے لیا، مولا چلے اور عباس کو بھی ساتھ لے لیا. دو لاشیں لانا تھی، دونوں جنازے لائے گئے. لانے کے بعد عزرداروں میں تاریخ میں خود پڑھا ہے، پہلے خیمے کے دروازے پر رکھے گئے. زینب نے، فضا نے جا کر زینب سے کہا کہ شہزادی آپ کے دونوں بچے آ گئے. کہا میرے بچے کیوں آ گئے؟ میں نے اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ واپس آ جائیں. کہا کہ نہیں، آ کر ان کی حالت تو پہلے آپ دیکھیے. جب ماں نے آ کر بچوں کی حالت دیکھی، دیکھا کہ جسم زخموں سے چور چور ہے. ادان روایت بتاتی ہے کہ دونوں لاشوں کے درمیان شہزادی بیٹھ گئی اور بیٹھنے کے بعد سجدہ شکر کیا، کہا میرے معبود تیرا شکریہ کس طرح سے ادا کروں کہ تو نے میری قربانی کو قبول فرما لیا. عزادارہ نے حسین بس مجلس ختم ہو گئی، اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں دمشق میں قصر یزید میں، جہاں زینب کی بپا کی ہوئی مجلس. اور اس کے بعد جب آٹھ دن تک مجلس ماتم بپا ہو چکی تو سید سجاد نے کہا کہ پھوپھی چلیے، اب کارواں تیار ہے. کہا ہاں بیٹا چلوں گی، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ ہر بیوی اپنے والد سے آخری مرتبہ رخصت ہو لے. عزاداروں یہ انقلاب تھا کہ اب وہ قصر یزید کے جہاں کبھی قتل حسین کی مبارکباد دی جا رہی تھی جب حکومت سے پابندیاں اٹھیں، تو قصر یزید کا وہ حصہ کہ جہاں زینب بیٹھی ہوئی پرسہ لے رہی تھیں، دمشق کی عورتوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا. عزاداروں اس کے بعد سرائے شہدا آنا شروع ہوئے. علی اکبر کا سرایا، ایک مرتبہ لیلا آگے بڑھی، آگے بڑھ کر علی اکبر کے سر کو اپنی گود میں لے لیا. اب وہ عورتیں دمشق دیکھ رہی ہیں، وہ بھی رو رہی ہیں، دیوانہ وار اور شہزادیاں بھی رو رہی ہیں. قاسم کا سرایا دیکھا کہ ایک ماں آگے بڑھی ہو، آگے بڑھنے کے بعد اس نے اپنے سینے سے اس سر کو لگا لیا. اب ان بیویوں کا بیان یہ کہ ہم نے یہ دیکھا کہ دو سر چھوٹے چھوٹے معصوم ایک ساتھ آئے، مگر ان کا استقبال کرنے کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھتا. ہم نے پوچھا کیا ان کی ماں موجود نہیں ہے؟ کہا کہ نہیں، ماں تو موجود ہے مگر وہ بچوں کو بھولے ہوئے بھائی کے سر کا انتظار کر رہی ہے. تھوڑی دیر میں حسین کا سر آیا، زینب نے اپنی آغوش میں وہ سر لے لیا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك تغفر الذنوب جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين.